Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah alihi alillah wa la'anatu da'imatu ala da'amatihim adailah min yawmi adaratihim ila yawmi liqailah amma ba'd kala Qur'an al-Majid wa Furqan al-Hamid Bismillahirrahmanirrahim wa atasimu bihablillahi jameen wa la tawakkalu turud pade Muhammad wa سب سے پہلے آپ سب مومنین کو برادران اہل تصدیق جو یہاں موجود ہیں ان کی خدمت میں اور ساری امت مسلمہ کی خدمت میں مبارکبادی پیش ہے اس ان ایام کی جو جشن مولود رسالت ماں رحمۃ للعالمین حضرت محمد دو تاریخ ہمارے پاس رسالت ماں کی ولادت کی موجود ہیں ہمارے برادران اہل تسنن کے نزدیک 12 ربیع الاول اور شیعہ مکتب میں 17 ربیع الاول اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تاریخیں مختلف ہیں یا اختلافات ہیں تاریخ میں خود اہل تشیع کے اندر ائمہ کی ولادت اور شہادت کی بہت سی تاریخوں میں بھی اختلافات ہیں لیکن کچھ نادان ایسے ہیں جو ان اختلافات کو تفرقے میں بدلتے ہیں لیکن کچھ بابصیرت ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان اختلافات کو ہی سبب بنا دیتے ہیں اتحاد کا اور بہتر اور انہی بابصیرتوں کی فہرست میں سب سے اعلیٰ سب سے بلند جس کا مقام ہے جس شخص کا جس ہستی کا وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہے جنہوں نے ان ایام کو اس ہفتے کو ہفتہ بہتت مسلمین قرار دیا اور ساری امت مسلمہ سے التماس کی کہ مل کر ان ایام میں آئے آ کر کے اپنے اختلافات کو دور کریں اور ایک امت واحدہ بنے جس کی طرف قرآن نے بھی دعوت دی ہے موضوع بہت طولانی ہے اور تفصیل چاہیے اسے خود وحدت اسلامی لیکن اتنی فرصت نہیں ہے یہاں پر چند موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے اور خاص کر کے کیونکہ ایام ولادت بھی ہے تو کچھ گفتگو کچھ کے بحث رسالت ماں کی سیرت کے حوالے سے بھی کرنا ہے تاکہ ہمارے قلب بھی منور ہو رسول اللہ کی سیرت کو جان کر کے اور سمجھ کر کے اس موضوع کے حوالے سے وحدت اسلامی جس کی طرف قرآن نے بھی بہت ہی شدت کے ساتھ تفرقے کی تنبیہ کی ہے اور وحدت کی طرف بلایا ہے اس لیے کہ وحدت دین کے بنیادی ارکان میں سے ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو خلق کیا اور خلق کر کے انسان کو اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا کیونکہ انسان ایسی مخلوق ہے جسے اپنی نجات کا سفر خود کرنا ہے انسان کو اللہ نے انسان بنا کر کے نہیں بھیجا بننے کے لیے بھیجا
سبحان اللہ
اور اس بننے کے سفر کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لطف ہے کرم ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک نظام ہدایت دیا یہ نظام ہدایت ایک بہت ہی زیبا خوبصورت نظام ہے اور اپنی خوبصورتی کے ساتھ یہ ایک جامع نظام ہے جس میں جامعیت موجود ہے یہ نظام جو انسان کو ضابطۂ حیات عطا کرتا ہے کہ انسان کو کیسی زندگی گزارنا ہے اس دنیا میں اسی کا نام دین ہے دین انسان کا ضابطۂ حیات ہے اگر اس ضابطۂ حیات کے تحت انسان زندگی گزارے تو اسے جو حاصل ہوتا ہے وہ دنیا میں سعادت ہے اور آخرت میں نجات ہے اور انہی इसी दीनी जाबते को इंसान तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने इलाही किताबें भेजी और किताबों के साथ अंबिया को भेजा, जिन्होंने आकर के इस इन इलाही जाबतों को की तरवीज की और जहां जहां इम्कानात थे निफास भी किया, इसका नाफिस किया इसे। इन्हीं जाबते हयात में से एक मुहिम जाबता वहदत इस्लामी। वहदत इस्लामी एक ऐसा मौजू नहीं जिसे हम कहें कि ऑप्शनल है, अगर वहदत हो तो अच्छा है, ना हो तो कोई मसला नहीं है, ना बुनियादी अरकान में से है और लाजमा है दीन का कि वहदत हो। मुसलमानों के दरमियान तफर ला तफर रखो, और आन पुकार करके कहता है तफरका ना करो। इसी कुरान करीम की एक सूरह बकरा की आयत है, अगर सिर्फ इससे थोड़ा सा इस्तदलाल करें तो एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता कुरान यहाँ पर पेश करता है जिससे ये बुनियादी मुश्किल जो मुसलमानों की है वो हल हो जाती है। क्या वहदत वाकई वाजिब है या वहदत की तरफ हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? काननासो उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबीयना मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन। कुरान कहता है हमने इंसान को एक उम्मत वाहिदा बनाया, हमने इंसान को उम्मत वाहिदा बनाया। इसके बाद इंसान के दरमियान अंबिया को मबऊस किया जो मुबशरीन और मुनजरीन है, किस लिए? ताकि वो आकर के लोगों के दरमियान इख्तलाफात को दूर करें। यानी बुनियादी तौर पर फितरती तौर पर इंसान के अंदर वहदत है, इंसान को मुवाहिद बनाया है अल्लाह ने, तफरका जो है वो ईजाद हुआ है। आज हम समझ रहे हैं कि हमें वहदत को ईजाद करना है, ना तफरका ईजाद हुआ है। वहदत बुनियादी इंसान में है, वहदत इंसान की फितरत का मुतालिबा है, जुदा नहीं है। अल्लाह ने इंसान को मुवाहिद खल किया है, मुत्तहिद खल किया है, इंसानियत को उम्मत वाहिदा बनाया है। अब इस उम्मत वाहिदा के दरमियान इख्तलाफ पैदा होगा और अल्लाह को पता था ये होगा, इसीलिए अंबिया मबऊस किए जिन्होंने आकर के इस इख्तलाफ को दूर किया। कैसे दूर किया? किताबे इलाही से दूर किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो जो किताब के पैरोकार थे इसी किताब को दोबारा सबब बना लिया तफरके का और उस बुनियादी रुकन वहदत से दूर हो गए। यानी बहुत ही खूबसूरत नुक्ता कुरान ने यहां पेश किया कि तुम्हें पलटना है उस नुक्ते वहदत की तरफ। वह आता से मुंह बेहबलिल्ला मजबूती के साथ अल्लाह के हबल को थाम लो। कैसे थाम लो? न सिर्फ थाम लो, जमीयन थाम लो, मजमून नहीं, जमीयन फर्क है। मजमून थामने में और जमीयन थामने में फर्क है। मैं मिसाल दूं ताकि बात समझ में आए। एक मस्जिद है, वह नमाज का वक्त होता है, एक शख्स आता है नमाज पढ़कर चला जाता है, फिर दूसरा आता है नमाज पढ़कर चला जाता है, फिर कोई और आते हैं नमाज पढ़कर चले जाते हैं। अब आप पूछे कि इस मोहल्ले के मोमिनीन ने नमाज पढ़ी इस मस्जिद में? आप कहेंगे सब ने नमाज पढ़ी है, मजमून सब ने नमाज पढ़ी है। लेकिन क्या बात जमात पढ़ी है? नहीं, बात जमात नहीं पढ़ी, जमीयन नहीं पढ़ी है, एक एक करके आकर के उसी मस्जिद में नमाज पढ़ी है लेकिन जुदा जुदा आकर के नमाज पढ़ी है। ये मजमून है, जमीयन नहीं है। जमीयन उस वक्त होगी जब एक साथ आकर के एक सफ में खड़े रह करके एक साथ नमाज अदा करे। कुरान क्या कहता है? हबलल्लाह को थामे। कैसे थामे? जमीयन थामे। ये ना हो कि एक अपनी मस्जिद में बैठ करके कहे मैंने हबलल्लाह को थाम लिया है, दूसरा अपने मरकज में बैठ करके कहे मैंने हबलल्लाह को थाम लिया है। हर एक दावा करे कि हमने हबलल्लाह को थाम लिया है, अल्लाह की रस्सी को भले थाम लिया है लेकिन जमीयन नहीं थामा है। जब तक जमीयन नहीं थामोगे वहदत नहीं। وحدت کی شرط یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے. لا تفرقو، اگر تفرقہ کیا نہیں تھاما، جدا ہوئے، کیا نکلے گا نتیجہ تفرقے کا؟ تفرقے کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر، مسلمانوں کے اندر کمزوری پیدا ہوگی. قرآن کہتا ہے ویسے نہ بنو جیسے تفرقہ کرنے والے ہیں. اگر تم نے وہ کام کیا، نہ تفرقہ کرو نہ ویسے بنو جیسے تفرقہ کرنے والے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی، تمہارا رشد، تمہاری ارتقاء، تمہارا ڈیولپمنٹ رک جائے گا اور تم پسماندگی کے شکار ہو جاؤ گے، جو آج ہے ساری دنیا میں. آج مسلمان دنیا میں ذلت اور رسوائی کا شکار ہے. ہر جگہ مسلمان مشکلات میں ہے، ہر جگہ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف شیعہ مارا جاتا ہے، شیعہ، سنی، ہر جگہ آپ جا کر کے دیکھیں امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے اس وقت. اسلام کشی، مسلمان کشی، اسلام ہراسی، اسلام سے دور کرنا لوگوں کو، متنفر کرنا اسلام سے. دشمن نہ شیعہ کا دشمن ہے نہ سنی کا دشمن ہے، دشمن اسلام کا دشمن ہے، دشمن اسلامی تہذیب کا دشمن ہے. کیونکہ اسلامی تہذیب کیا ہے؟ وہ تہذیب ہے جو رسول اللہ لے کر کے آئے تھے، جس کا پہلا نعرہ، پہلا شعار لا الہ الا اللہ ہے. لا ہے یعنی تاغوت کا انکار ہے. وہ تاغوت کیسے قبول کرے گا اس دین کو، اس تہذیب کو، جو علل اعلان اللہ کی طرف لے جانے سے پہلے تاغوت کی انکار کا اعلان کرتی ہے. لا الہ الا اللہ نہ شیعہ کا کلمہ ہے نہ سنی کا کلمہ ہے، اسلام کا کلمہ ہے کہ تاغوت کا انکار کرے. تو تاغوت پھر کس کا دشمن ہے؟ لا کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف آئے، تاغوت اللہ کا دشمن ہے، نہ شیعہ نہ سنی کا دشمن ہے. اب اگر کوئی شیعہ میں سے اٹھے اور اٹھ کر کے کہے کہ لا الہ الا اللہ کی طرف آؤ، تو دشمن کا رخ اس کی طرف ہوگا. اگر کوئی سنی میں سے اٹھ کر کے کہے کہ تاغوت کا انکار کرو، دشمن کا رخ اس طرف ہوگا. جو لا الہ الا اللہ کی ترویج کرے گا، دشمن اس کا خاتمہ کرنا چاہے گا. جو لا کو بھی مان لے، الا اللہ کو بھی مان لے، دونوں کو مان لے، دشمن اسے چھوڑ دے گا. یہ مشکل ہے. تفرقہ ہم نے تو بنایا ہے مذاہب کے درمیان، مکتبوں کے درمیان. یہ دشمن چاہتا ہے کہ یہ ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے اس کی طرف کہ اگر تم نے تفرقہ کیا، تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی، کمزور ہو جاؤ گے، اور تمہارے ہاتھوں سے قدرت چلی جائے گی، طاقت چلی جائے گی تمہارے ہاتھوں سے. اور آج وہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے قدرت، طاقت چلی گئی ہے، کیونکہ تفرقہ. دنیا کے کسی بھی مسائل کو دیکھ لے، امت مسلمہ کے کہیں پر بھی، عراق ہو، سیریا ہو، فلسطین ہو، بنیادی مشکل جو آپ کو نظر آئے گی وہ تفرقہ ہے. اس کی وجہ تفرقہ ہے. اگر اتحاد ہو، وحدت ہو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور دوبارہ امت مسلمہ کو عزت، وقار، شرف، سب کچھ حاصل ہوگا. سب کچھ حاصل وحدت سے ہوگا. جب رسول اللہ کے پاس مکے میں دین کی ترویج کی، اعلان کیا دین کا، اس وقت مدینے سے دو قبائل کے افراد آئے وہاں پر، اوس اور خزرج. یہ دو قبیلے، ان کے درمیان آپس میں کئی سالہ جنگ جاری تھی. انہیں پتا چلا کہ ایک شخص ہے یہاں پر مکے میں جو اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جو بتوں کا انکار کیا ہے، جس نے، جو اللہ کے دین کی بات کر رہا ہے، کوئی اللہ کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، مذہب ابراہیم کی طرف لے کر کے جا رہا ہے. یہ بڑے متاثر ہوئے، رسول اللہ سے کچھ باتیں بھی کی، متاثر ہوئے بڑے، اور دعوت دی رسول اللہ کو کہ آپ آئے، آپ مدینے میں آئے اور آ کر کے ہماری رہبری اور قیادت کریں، تاکہ یہ ہمارے مسائل بھی ٹھیک ہو. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس شرط پہ آؤں گا تمہارے پاس کہ تم پہلے میرے لیے کوئی سینٹر بنا دو، کوئی مسجد بنا دو. یہ نہیں کہا کہ میرے لیے فنڈنگ کا انتظام کرو تو میں وہاں پر आऊंगा। ये नहीं कहा कि इलेक्शन का इंतजाम करो तो मैं वहां पर आऊंगा, इलेक्शन होगा फिर देखेंगे किस किस को मैं इलेक्ट करता हूं, ना। क्या कहा रसूलल्लाह ने, एक बात की सिर्फ कि पहले अपने इख्तलाफात को दूर करो, अपने इख्तलाफात को दूर करो, एक हो जाओ, तो फिर ये अल्लाह का रसूल तुम्हारे शहर मदीना में आएगा, और जब आएगा अल्लाह का रसूल वहां पर तो ये मदीना ता कयामत तक इसका टाइटल मदीना मुनव्वर हो जाएगा, ये नूरानी हो जाएगा।
सुभान अल्लाह।
आज अगर बिलाद इस्लामिया, इस्लामी ममलिकतें चाहती है कि रसूल अल्लाह का नजरे करम जिस तरह से मदीने पर पड़ा और मदीना मुनव्वर हो गया, अगर आज उम्मत मुस्लिमा और इस्लाम के दीगर शहर, दीगर ममलिकतें चाहती है कि रसूल अल्लाह का नजरे करम उन पर भी आकर के पड़े और हमारे बिलाद भी मुनव्वर हो जाए, तो सबसे पहले क्या करना होगा? अपने इख्तलाफात को दूर करना होगा। रसूल अल्लाह ने कहा इख्तलाफात को दूर करो, इन्होंने दूर किया, और दूर करने के बाद सिर्फ ये नहीं किया कि आज से औस और खजरज एक है, एक पार्टी बन गई है, औस और खजरज अलायंस बन गया है, औस और खजरज फेडरेशन बन गया है, औस और खजरज तंजीम बन गई है, ना। रसूलल्लाह ने कहा ना, अपनी आइडेंटिटी, अपना तशख्खुस जो तुमने दुनिया में बनाया है, इस तशख्खुस को भी महव कर दो, खत्म कर दो, और क्या बन जाओ, क्या बनो? अंसारुल्लाह बन जाओ, अल्लाह के दीन के अंसार बन जाओ, रसूलल्लाह के अंसार बन जाओ। रसूलल्लाह ने बेहतरीन टाइटल इनको दिया कि आज से तुम अंसार हो, जो तफरका दूर करेगा, इख्तलाफात को खत्म करे, मुवाहिद हो जाए, इत्तेहाद पैदा करे अपने दरमियान, वही अल्लाह के रसूल का अंसार बन सकता है, वही दीन का अंसार बन सकता है। तफरका रख कर अपनी सफों के अंदर, अपने मजाहिब के अंदर, अपने मकतबों के अंदर, फिर कोई दावा करे कि मैं अंसारे रसूल हूं, हम अंसारे हुसैन हैं, हम अंसारे अली हैं, ये मुमकिन नहीं है।
सुभान अल्लाह।
कि रसूल अल्लाह का मेयार ये है अंसार बनाने का, अंसार बनाने का मेयार ये है कि पहले तफरके को दूर करो, इख्तलाफात को अपने अंदर से खत्म करो, तब जाकर के तुम इस काबिल होंगे कि रसूल अल्लाह का नजरे करम तुम पर पड़ेगा। ये मिलाद रसूल अल्लाह है, अभी आपने नाते सुनी, कसीदे सुने, ये जश्न रसूल अल्लाह है। जश्न रसूल अल्लाह का हक किस वक्त अदा हो, ये एक तरफा जश्न हम मना रहे हैं, हमें नहीं पता। हम अपना इजहार मोहब्बत और इश्क तो कर रहे हैं रसूल अल्लाह की बारगाह में, लेकिन क्या रसूल अल्लाह राजी है हमारे इस इजहार से, ये कैसे पता चले?
सुभान अल्लाह।
ये कैसे पता चले रसूलल्लाह राजी है या नहीं है? ये उस वक्त पता चलेगा जब हम भी वही काम करें। औस और खजरज ने आकर के इजहार इश्क किया, रसूलल्लाह ने बता दिया अगर चाहते हो मैं राजी हो जाऊं तो अपने इख्तलाफात को दूर करो।
लब्बैक या रसूल अल्लाह,
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 लब्बैक या हबीब 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 अल्लाह।
सारे अंबिया और बिलखुसूस खातमुल अंबिया की कोशिश सिर्फ दो नुक्तों की तरफ रही है। सारी 1,24,000 अंबिया की जिंदगी का अगर मुताला करें, दो अहम काम अंबिया ने किए। एक, खुदा परस्ती की तरफ बुलाया, तौहीद की तरफ बुलाया, और दूसरा काम इख्तलाफात को दूर किया, वहदत कायम की। दो काम अंबिया ने किए, दो काम। और इत्तेफाक ये है, ट्रेजेडी ये है हमारे साथ कि इन दोनों कामों से जो अंबिया ने किया, उम्मत मुस्लिमा दूर हो चुकी, पसे पुश डाल दिया है। कुरान कहता है ना कि कुछ तुम में से ऐसे हैं जिन्होंने किताबे इलाही को पसे पुश डाल दिया है। पसे पुश डालने से मुराद क्या है? مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا انکار کر دیا ہے کہ ہم کتاب الہی کو نہیں مانتے، اس سے مراد یہ ہے مانتے ہیں کہ یہ کتاب الہی ہے لیکن اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، اسے اپنی پیٹ کے پیچھے ڈال دیں، یہ ہمارے پیچھے چلیں، ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، اپنی انانیت کے پیچھے چلیں گے، اپنی قبائلیت کے پیچھے چلیں گے، اپنی لسانیت کے پیچھے چلیں گے، اپنی تنظیموں اور حزب کے پیچھے چلیں گے، قرآن ہمارے پیچھے چلے۔ قرآن کہتا ہے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کتاب الہی کو پسے پشت ڈال دیا ہے اور یہی تفرقے کی بنیاد ہے۔ تعلیمات رسول اللہ کو پسے پشت ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے تفرقہ ہے، مذمت کی ہے قرآن نے شدید تفرقے کی طرف۔ رسول اللہ کو دیکھیں آپ، حدیث نورانی ہے رسالت مآب ہے کہ مومنین ایک پیکر کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، ہر مومن جو ہے ایک جسم کی باڈی کا حصہ ہے، ایک اعضا اگر تکلیف دے، ایک انگلی میں اگر سوئی لگ جائے، ایک انگلی میں چوٹ آ جائے، سارے جسم کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن آج ہوتی ہے یہ کام نہیں ہوتا۔ فلسطین میں مرتا ہے کوئی، شہید ہوتا ہے وہاں پر، مارا جاتا ہے، دنیا میں دوسرے بیٹھے کوئی فکر نہیں ہو۔ اگر فلسطین میں کوئی شہید ہوتا ہے، شیعہ سمجھتا ہے وہ سنی ہے، مجھے اس کی کیا پڑی ہے۔ نائجیریا میں کوئی مارا جاتا ہے، سنی سمجھتا ہے وہ شیعہ ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ اور رسالت ماں رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہے کہ ایک پیکر ہے، اگر ایک اعضا کو تکلیف ہو، سارے جسم کو تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ دیکھیں کس طرح سے تعلیمات سے دور ہو گئے۔ یہ تفرقہ ابھی ہے، اس کے اوپر اور گنجائش ہے صحبت کی کہ بحث کرنے کی کہ کہاں سے آتا ہے، یہ کیا ہے، اس کے عناصر کیا ہے، وہ شر پسند عناصر کیا ہے جنہوں نے تفرقہ ڈالا ہے، کیسے ڈالا ہے، خود یہ ایک بڑی گفتگو چاہیے اس کے لیے کہ کیسے آتا ہے تفرقہ، کیسے وجود میں آتا ہے، کون ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیا مفاد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مومنین چاہتے ہیں تفرقہ ہو، نا، ہم تفرقے کے شکار بنے ہوئے، بنایا گیا ہے ہمیں، ڈالا گیا ہے تفرقہ درمیان، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بے اعتنا، لا اعتنا، لا تعلق ہے ہم دنیا میں جو مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، ہر ایک سوچتا ہے میں محفوظ ہوں، میرا گھر محفوظ رہے، میرا قبیلہ، میری برادری محفوظ رہے، بس کافی ہے۔ دنیا میں جو ہوتا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یوم القدس ہوتا ہے، امام خمینی نے اعلان کیا آخری جمعہ رمضان کا یوم القدس ہے، بیت المقدس کی دفاع کے لیے اور فلسطینیوں کی ظلم، جو ظلم ان پر ہو رہا ہے اس کی دفاع میں مسلمان نکل کر گیا ہے۔ لیکن دیکھیں کتنے آتے ہیں باہر، خاص کر کے ہمارے برے صغیر کی بات کر رہا ہوں، شیعہ، اکثر شیعہ نہیں آتے نکل کے اس لیے کہ فلسطین میں شیعہ نہیں ہے، اکثر سنی نکل کر کے نہیں آتے اس لیے کہ اس کی طرف دعوت دینے والا شیعہ رہبر ہے، دونوں طرف سے یہ تو کہتے ہیں شیعہ رہبر ہے، امام خمینی نے دعوت دی ہے اس کی طرف، وہ نہیں آتے۔ اکثر شیعہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ فلسطین کا مسئلہ ہم سے کوئی اس کا تعلق نہیں۔ عزیزان، اس نقطے کی طرف غور کریں، ہمارے ملک میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، جہاں پر مسلمان ہیں، 200 ملین سے زیادہ مسلمان اس وقت ہندوستان میں، 200 ملین مسلمان پاکستان میں، 400 ملین سے زیادہ مسلمان ہیں، یہ مجھے بتائیں کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو دل دادا ہے، خواہش مند ہے کہ ہم برطانیہ چلے جائیں، یوروپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، ہے نا، آرزو ہے نا سب کی، وہاں چلے جائیں، وہاں کی نیشنلٹی مل جائے، وہاں اچھی زندگی گزارے۔ وہاں جو نظام ہے کس کے ہاتھ میں ہے؟ مسلمان کے ہاتھ میں، تابوت کے ہاتھ میں، وہاں پر ہر کام کرنے کو تیار ہے، وہاں جا کر کے وحدت ان کے ساتھ کرنے کو تیار ہے، لیکن ایک صف میں جہاں قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، رسول ایک ہے، وہاں پر وحدت کرنے کے لیے تیار نہیں، شرابیوں کے ساتھ وحدت کرنے کے لیے تیار ہے، فاسقوں کے ساتھ وحدت کرنے کے لیے تیار ہے، وہ جو دشمن دین ہے ان کے ساتھ وحدت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپس میں شیعہ سنی تیار نہیں ہے کہ وحدت کو واحد ہو جائے، متحد ہو جائے. دیکھیں یہ ہے نا، یہ ایک فکر کرنے والا نقطہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ امریکہ چلا جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ برطانیہ چلا جاؤں، کون ہے وہاں پر؟ حرم ہے کوئی وہاں پڑے؟ اللہ کے حرم ہے وہاں، امام زادے ہیں وہاں پر، سادات ہیں وہاں پر، کون ہے، کیا ہے وہاں پر، کون سے مقدسات دینی موجود ہے وہاں پر، کون سا نقطہ ہے جو لے کر کے جاتا ہے وہاں پر آپ کو؟ صرف خواہشات، صرف آسائش زندگی، صرف آرام زندگی. اس کے لیے فاسق فاجر طاغوت کی صف میں جا کر کے بیٹھنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہاں آ کر کے مسجدوں میں آ کر کے بم دھماکہ تیار کرنے کے لیے تیار ہے. مسجدوں میں جا کر کے بم لگاتے ہو، مومنین کو، نمازیوں کو قتل کرتے ہو. کبھی کسی شراب خانے میں جا کر کے کسی کو قتل کیا ہے؟ کتنوں کو مارا ہے مسجدوں میں اور کتنوں کو مارا ہے شراب خانوں میں؟ اس کا حساب کریں نہیں. کہاں سے آتا ہے یہ تفرقہ؟ کیسے حل ہوئی؟ کیسے یہ مشکل حل؟ آپ پوچھیں، شیعہ سنی دونوں کو بٹھائے پوچھیں، آپ کے اختلافات کی لسٹ بنائیں. مثال کے طور پہ وضو کرتے ہیں، وضو میں اختلاف ہے شیعہ سنی میں، ایک ہاتھ اوپر سے نیچے دھوتے ہیں اور ہاتھ نیچے سے اوپر دھوتے ہیں، یا پیر کا مسا ہے، شیعہ مسا کرتے ہیں، سنی پیر کو دھوتے ہیں. آپ پوچھیں کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ کون سا طریقہ صحیح ہے، شیعہ کہے گا قرآن کی یہ آیت ہے، سنی بھی کہے گا قرآن کی یہی آیت ہے. وہی قرآن، وہی آیت، اسی کو اختلاف کا سبب بنا لیا. دونوں ایک ہی آیت سے استنباط کر رہے ہیں کہ یہ آیت بتاتی ہے مجھے مسا کرنا ہے، وہ کہتا ہے نہ، یہ آیت کہتی ہے مجھے دھونا ہے. تو کیسے مشکل حل ہو؟ یا تو یہ مسئلہ ہے کہ قرآن میں تضاد ہے، یا یہ مان لیں قرآن میں تضاد ہے، قرآن میں تضاد نہیں ہے، تو پھر مشکل کہاں ہے اور یہ مشکل کیسے حل ہو؟ آج اگر مارتا ہے کوئی مسلمان مسلمان کو، اسے پوچھے دلیل کیا ہے تمہاری، کہے گا قرآن. قرآن کہتا ہے کافرین کو جا کر کے قتل کرے. کافر کون ہے؟ جو شرک کرے. یہ فلاں مطلب شرک کرتا ہے اس لیے کافر ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے اس کو قتل کرو. ہر چیز کا، اختلاف کا، تفرقے کا جواز قرآن کو بنایا ہے، لیکن قرآن تو تضاد نہیں ہے، قرآن تو یہ بات نہیں کر رہا ہے. تو مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل کہیں اور ہے. کیسے حل ہو؟ مشکل قرآن فہمی میں ہے، سمجھنے میں ہے. کیا مشکل ہے سمجھنے میں؟ تھوڑی سی میں طالبانہ بات کروں آپ سے، بات سمجھ میں آئے. انسان کے سامنے جب کوئی نقطہ پیش ہوتا ہے، کوئی بھی مفہوم آتا ہے، اس کا پہلے سے ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے اس کے ذہن میں، ایک محیط ہوتی ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایک ایٹموسفیئر ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق اسے سمجھتا ہے، اسی کے مطابق سمجھے گا اسے. مثال دوں، مثال کے طور پہ آپ دودھ ہیں، دودھ کو آپ باہر رکھیں تو خراب ہو جاتا ہے. اگر موسم گرم ہو تو، اگر آپ ناروے میں چلے جائیں، فنلینڈ میں چلے جائیں، دودھ نکال کر کے باہر رکھیں، آج ایک مہینے تک شاید خراب نہ ہو، برف بن جائے گا. لیکن گرمی کے موسم میں آپ آ جائیں، باہر نکال کر رکھیں، دو گھنٹے چار گھنٹے میں خراب ہو جائے گا. تو مشکل کس کی ہے؟ دودھ کی مشکل ہے یا ماحول کی مشکل ہے؟ ماحول کی مشکل ہے نا. اس فضا نے اسے یا بچایا ہے یا خراب کیا ہے. اسی طرح سے انسان کے ذہن میں بھی ایک فضا موجود ہے. اس فضا میں جیسی فضا ہے، وہ اس کے مطابق اسے انٹرپریٹ کرے گی، اس کی تعویل کرے گی، اس کی تفسیر کرے گی، اور انسان اسے ویسے سمجھے گا، اس طرح سے اسے سمجھے گا. آج شیعہ سنی اکثر، میں ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کر رہا ہوں، ہم سب یا بایولوجیکل شیعہ ہیں یا بایولوجیکل سنی ہیں، یعنی نسلی شیعہ یا نسلی سنی ہے. ایک شیعہ گھر میں پیدا ہوا اس لیے شیعہ ہے، ایک سنی گھر میں پیدا ہوا اس لیے سنی ہے. اب کوئی بھی چیز دین کی اس کے پاس آتی ہے، جس ماحول میں وہ پیدا ہوا ہے اسی کے مطابق اسے انٹرپریٹ کرتا ہے، اسی کے مطابق اس کی تفسیر کرتا ہے. کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ جا کر کے تحقیق کرے کہ جس گھر میں میں پیدا ہوا ہوں یا جو مکتب مجھے بائیولوجیکلی ملا ہے وہ حق ہے یا نہیں ہے. اگر مولانا کے پاس جاتا ہے مولانا قرآن کھول کے بتا دیتے ہیں یہ حق ہے. دونوں اپنے مولانا کے پاس جاتے ہیں دونوں بتاتے ہیں کہ یہ حق ہے. وہ اندھی تقلید کر کے بیٹھ جاتا ہے. کیسے حل ہوئی یہ مشکل؟ یہ مشکل خود دین نے اللہ نے حل کی. اور اسی مشکل کا سلوشن میں اس سوال کا جواب ہے کہ کیوں امام رحمت اللہ علیہ نے ان ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دیا. اب عید الفطر ہے, عید بھی تو عید مسلمہ ہے نا. امام کہتے ہیں کہ پہلا ہفتہ شوال کا, اسے ہفتہ وحدت مل کر کے منائیں, عید منائیں, جشن منائیں, عید کی پارٹیاں کریں. یہ نہیں کہا. نزول قرآن اس میں بھی اختلاف ہے. شیعہ کے نزدیک 19, 21, 23 لیلۃ القدر ہے, اہل تسنن کے نزدیک 27 رمضان لیلۃ القدر ہے. امام کہتے ٹھیک ہے بھلے 19 سے لے کر 27 تک ہفتہ وحدت بناؤ کیونکہ قرآن کے نزول کے ایام ہیں. نہ یہ بھی نہیں کہا. کہنا اس ہفتے کو عید میلاد النبی والے ہفتے کو ہفتہ وحدت بنائے. کیوں؟ یہ اس کا راز یہی پر ہے. اللہ نے جب انسان کی ہدایت کا انتظام کیا تو اس ہدایت کے لیے دو نسخے بنائے. ایک کتاب بنائی جس میں تھیوری, جس میں لکھ دیا کہ انسان کی حیات کے ضابطے کیا ہے, کون سے اصولوں کے تحت اس کو زندگی بنانی گزارنی ہے, اور ایک اس کا عملی تجسم بنایا, پریکٹیکل اس کا ماڈل بنایا کہ اگر قرآن کی تفسیر, قرآن کی آیتوں پر, قرآن کی ہدایتوں پر صحیح معنوں میں عمل کرو گے تو انسان کامل بنو گے. اور انسان کامل کا نمونہ یہ رسول اللہ کی ذات ہے جسے میں نے قرآن کے ساتھ بھیجا ہے. یہی سے وہ راز, وہ کوڈ جو ہے وحدت کا, وہ یہاں سے کھلتا ہے کہ وحدت کیسے ہو سکتی ہے. اگر قرآن کی طرف آئے تو قرآن کو سمجھنے میں مشکل ہے ہماری, کیونکہ ہم بایولوجیکل ہیں, ہمارا آلریڈی ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے, ایک ماحول ہمارے ذہن میں بنا ہوا ہے, ہر چیز ہم اس ماحول کے مطابق آ کر کے دیکھتے ہیں. تو کیا کریں؟ اب اس دوسرے نسخے کی طرف آئے, رسول اللہ کی ذات الہامی کی طرف آئے. اب رسول اللہ بھی ہدایت کا منبع ہے, قرآن بھی ہدایت کا سورس ہے, لیکن رسول اللہ کی ہدایت کے منبع میں کئی عنوان قرآن نے ڈسکس کیے. ایک عنوان پہلا کا آمنا برسول, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. صرف اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لاؤ, ہر چیز جو اللہ کے رسول لے کر کے آئے اس پر بھی ایمان لاؤ. ایمان سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف نعرہ لگا دے کہ میں ایمان لے کر کے آئے ہوں. رسول اللہ کے سامنے آئے کچھ بدو آ کر کے کہا آمنا, ہم ایمان لے کر کے آئے, فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا. ایسے نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا آپ کو. ایمان, اگر ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو امتحان لیا جائے گا. ایمان ہر چیز پر لاؤ. اللہ کے رسول کتاب لے کر کے آئے اس پر ایمان لاؤ. اللہ کے رسول مدینہ میں نظام لے کر کے آئے اس پر بھی ایمان لاؤ. نہ صرف یہ کہ مان لو, ایمان لاؤ, باور کر لو کہ یہی راستہ درست راستہ ہے. پھر ایک عنوان ذکر کیا قرآن نے اللہ کے رسول کے حوالے سے کیا ہے, وہ ہے تمسک کرو. تمسک یعنی جو راستہ رسول اللہ نے اختیار کیا ہے, چسپ کر لو اپنے آپ کو, جوڑ لو اس راستے سے, چھوڑو نہیں اس راستے کو. اور پہلے دن سے جو پہلا راستہ رسالت مآب نے اختیار کیا وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ, توحید, تاغوت کا انکار. قریش نے آ کر کے کئی جتن کیے رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کبھی کہا کہ ہم آپ کو اپنا سردار بناتے ہیں, کبھی کہا کہ ہم آپ کو بہترین خوبصورت عورت لا کر کے ازدواج کراتے ہیں, کبھی کہا کہ مال دیتے ہیں آپ کو, کبھی کہا کہ معاذ اللہ اگر آپ کو کوئی مرض ہے, کوئی بیماری ہے تو ہم اس کے لیے بہترین طبیب ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں عربوں میں سے. کسی کو بھی قبول نہیں کیا. کیا کہا رسول اللہ نے کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج, ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دے تب بھی میں اللہ کے دین کو, خدا پرستی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ تمسک میں رسول ہے. اگر اللہ کے رسول سے تمسک کرنا ہے, سیرت پہ آنا ہے, تمسک کرنا ہے, تو یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا اور جس کو نہیں قبول کیا, آپ بھی اسی راستے پر چلے. یہ نہ ہو کہ ہم تابوت کی صفوں میں جا کر کے بیٹھنے کو تیار ہو جائیں, یہ نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیں, ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا شروع کر دیں, کہ رسول اللہ نے کہیں کمپرومائز نہیں کیا, کہیں ایڈجسٹمنٹ نہیں کیا. یہ ایک تمسک ہے. پھر ایک چیز جس کی طرف کثرت سے قرآن نے کہا, اطیع اللہ و اطیع رسول, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کرو, اطاعت یعنی کیا؟ اطاعت یعنی جو رسول اللہ نے کہا کرنے کے لیے وہ کرو, اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ. یہ ہے اطاعت کا بہت سادہ سا ڈیفینیشن. موتی بن جاؤ. اللہ کے رسول نے کہا نماز پڑھو, نماز پڑھو. کہا شراب مت پیو, شراب مت پیو. کہا زنا نہ کرو, نہ کرو. جھوٹ مت بولو, مت بولو. ایک دوسرے سے محبت کرو, محبت کرو. یہ اطاعت ہے. لیکن اطاعت سے بھی رسول اللہ سے جو لینا ہے اس کا حق ادا نہیں ہوتا, صرف اطاعت سے. اطاعت ایک درجے تک ہے, اس کے آگے بڑھتا ہے مومن کو. میں آپ کو مثال دوں, آپ کے بچے ماشاءاللہ جو ہیں شادی شدہ ہیں, ان کے بچے بھی ہیں. بہت سے ایسے بچے ہیں جو اطاعت نہیں کرتے والدین کی, لیکن جو تربیت کرتے والدین وہ بچپن سے اطاعت کرتے ہیں. بچے جو کہتا ہے والد وہ بیٹا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. والد کہتا ہے اسکول جاؤ, بچہ اٹھ کر کے اسکول چلا جاتا ہے. والد کہتا ہے کھیلنے نہیں جانا, ایگزام ہے, وہ نہیں جاتا ہے. یہ اطاعت ہے, جو باپ کہے ماں کہے وہ کرے, جس سے روکے وہ نہ کرے. لیکن باپ جو ہے وہ انجینئر ہے, بیٹے سے پوچھے آپ کیا بننا چاہتے ہو, وہ کہے گا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں, وہ کہے گا مجھے ہوائی جہاز اڑانا ہے. باپ کو ممکن ہے سائیکل بھی چلانی نہیں آتی ہو, لیکن بیٹا کہتا ہے مجھے پائلٹ بننا ہے. بیٹا وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے, اس طرف جانے کو تیار نہیں ہے جہاں پر باپ ہے. باپ ممکن ہے کرتا پیجامہ پہنتا ہوں, بیٹا شرٹ اور پینٹ پہننا پسند کرتا. آپ کیا کہیں گے یہاں پر, یہ بیٹا موتی ہے یا نہیں ہے؟ موتی ہے, جو باپ کہتا ہے وہ کرنے کو تیار ہے. لیکن یہ جو بننا چاہتا ہے کچھ اور ہے, یہ باپ جیسا بننا نہیں چاہتا. بننے میں فرق ہے. باپ کو اس نے اپنا رول ماڈل نہیں بنایا ہے, رول ماڈل کسی اور کو بنایا ہے, ماڈل کسی اور کو. اسی لیے قرآن نے کہا اطاعت پر آ کر کے نہ رکنا. لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ الحسنۃ, رسول اللہ کو اسوہ بناؤ, تاسی بنو. جیسے رسول اللہ ہے ویسے بنو. یعنی کیا مراد ہے؟ بہت سی چیزیں رسول اللہ نے ممکن ہے کہیں نہیں ہو زبان سے, لیکن جو طرز زندگی تھی اس طرز زندگی کو اختیار کرو. اسی کا نام سیرت ہے. اگر طرز زندگی تمہاری ویسی ہو جائے گی جیسی رسول اللہ کی طرز زندگی ہے, شیعہ کی اور سنی کی, یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر وحدت ہوگی. اگر طرز وہی ہے زندگی کی جیسی رسول اللہ کی تھی, تو خود بخود وحدت کی طرف انسان بڑھ جائے گا, کیونکہ رسول اللہ کی زندگی کے انداز میں کہیں تفرقہ نہیں تھا. رسول اللہ نے کہیں بھی کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کی. اگر ہماری طرز زندگی بھی یہی ہو جو رسول اللہ کی تھی, ہم بھی کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے. سیرت وہ باب ہے, سیرت وہ پہلو ہے رسول اللہ کی ذات کا, جس نقطے پر آ کر کے اتحاد ہو سکتا ہے. اسی لیے امام خمینی نے عید میلاد النبی والے ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دیا, تاکہ اس ہفتے میں سیرت نبوی کی طرف آؤ. سیرت نبی بھی وہ نقطہ ہے جس پر آ کر کے بڑی آسانی سے اتحاد ہو سکتا ہے, کیونکہ سیرت کو تم مس انٹرپریٹ نہیں کر سکتے ہو. قرآن کو اپنی فہم کے مطابق غلط لے سکتے ہو, لیکن سیرت کو نہیں لے سکتے, کیونکہ ایک ماڈل جو تمہارے سامنے ہے. اس بلڈنگ میں چار اگر کھڑکیاں ہیں, یہ ماڈل ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہاں چھ ہیں اور کوئی یہ کہے گا یہاں دو ہیں. نہ, جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے. آنکھیں دیکھ رہی ہیں سیرت کو، اب کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں مثال دوں، اب عبداللہ بھی ایام عذابی گزرے، قیام کیا یزید کے خلاف، یزید کے خلاف قیام کیا، کہیں پر حکم نہیں ہے کہ قیام کرو، لیکن جب یزید جیسا شخص حاکم بن گیا، حسین ابن علی کی سیرت یہ تھی کہ یزید کو قبول نہیں کرنا۔ آج شیعہ ہو یا سنی ہو، کسی کو اس بات پہ اختلاف نہیں ہے کہ حسین ابن علی کو یزید کو قبول کر لینا چاہیے تھا یا یہ صحیح نہیں کیا، کیونکہ سیرت بتاتی ہے، یہ سیرت میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر قول دیا ہوتا ابا عبداللہ نے کہ اگر یزید ہے تو تمہیں قیام کرنا چاہیے، تو ممکن تھا لوگ آ کر کے اپنے فہم کے مطابق اسے انٹرپریٹ کرتے کہ یہ اس دور کے لیے تھا، اس دور کے لیے نہیں ہے۔ یہ سیرت ہے، سیرت یعنی طرز کو سمجھنا۔ ہم نے کنفیوز کر دیا سیرت کو، آ کر کے اطاعت میں اور سنت میں آ کر کے مخلوط کر دیا۔ جسے ہم سنت کہتے در حقیقت وہ سیرت ہونا چاہیے، نہ صرف سنت۔ ہم سمجھتے ہیں رسول اللہ نے کھایا وہ چیز ہمیں کھانی چاہیے، یہ سیرت ہے نا۔ انداز غذا کیا تھا رسول اللہ کا؟ ایک، رسول اللہ حرام نہیں کھاتے تھے، حلال کھاتے تھے۔ اگر رسول اللہ کی سیرت پر مان لے، تاسی بن جائے، تو نہ شیعہ نہ سنی کوئی ایک لقمہ حرام کا نہیں کمائے گا، اور جب لقمہ حرام شکم میں نہیں جائے گا تو قلب بھی سخت نہیں ہوگا، جب قلب سخت نہیں ہوگا تو خود بخود تفرقہ اپنے آپ کم ہو جائے گا۔ یہ سیرت، اگر سیرت کو اپنائے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی رسول اللہ اس وقت تو برگر نہیں کھاتے تھے، برگر تھا نہیں اس وقت، تو ہمیں نہیں کھانا چاہیے نا، جو حلال ہے وہ کھائے۔ جب رسول اللہ کھانا کھاتے تھے تو پہلے دیکھتے تھے میرے اطراف کوئی بھوکا تو نہیں ہے، یہ سیرت ہے، یہ طرز ہے۔ رسول اللہ اتنا کھاتے تھے جتنی ضرورت ہے، نہ کہ اندر کھاتے جائیں، پانی کے ذریعے جگہ اور بناتے جائیں اور اندر ڈالتے جائیں، نہ۔ یہ سیرت، سیرت رسول اللہ یہ ہے، طرز۔ کھائیں آپ کچھ بھی کھائیں، گوشت کھائیں، سبزی کھائیں، کچھ بھی کھائیں، حلال کھائیں، اور طرز وہ ہو جو رسول اللہ کی طرز تھی۔ رسول اللہ کی طرز زندگی کیا تھی؟ ایک نقطہ سیرت کا جو صرف یہ وقت نہیں ہے اتنا میں یہاں بیان کروں، جو وحدت سے متعلق بھی ہے، کہ رسول اللہ ظالمین کو قبول نہیں کرتے تھے، اور جو مظلوم کے اوپر رحم کرے اسے بہت چاہتے تھے۔ ایک واقعہ ہے، بڑی نورانی روایت ہے، ایک شخص تھا، کبھی کبھار رسول اللہ کی محفل میں آ کر کے بیٹھتا تھا، کچھ دنوں سے نظر نہیں آیا۔ رسول اللہ پوچھنے لگے صحابیوں سے وہ کہاں پر ہے، ایک مرتبہ پوچھا نہیں پتا چلا، پھر پوچھا، صحابی بڑے پریشان ہوئے کہ کیوں رسول اللہ اس شخص کے بارے میں پوچھتے، یہ تو کوئی بڑا متدین بھی نہیں ہے، یہ تو راتوں میں نماز شب بھی نہیں پڑھتا ہے مسجد نبوی میں، یہ تو نہیں ہے اتنا کوئی بڑا دیندار بھی۔ اس کے پاس گئے اصحاب، پوچھا صحابیوں نے کہ بھائی رسول اللہ آپ کو ہمیشہ ہر محفل میں جب نہیں ہوتے ہو آپ کو یاد کرتے، کہ کدھر ہے یہ شخص، کہاں پر ہے، کب، کوئی ایسا کوئی کام ہے، کوئی عمل ہے کوئی آپ کرتے ہو، کوئی بڑی فنڈنگ کرتے ہو، کوئی ڈونیشن دیتے ہو، کہیں پر پڑے کچھ بنا رہے ہو، کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہو رسول اللہ کے لیے، کوئی فنڈ ریزنگ اسکیم چلائی ہے آپ نے، کوئی ہے، کیا مسئلہ کیا ہے، کیا ہے آپ کے اندر؟ مجھ کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں بس، بر وقت کوشش کرتا ہوں جو واجبات ہے اس پہ عمل کروں، کوئی اتنے دقت کے ساتھ بھی نہیں ہے میرا کچھ۔ کہا کچھ تو ہوگا نا، کیا ہے ایسا کہ رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو یاد کریں، ہمیں نہیں یاد کرتے، آپ کو اتنا یاد کرتے۔ اس نے سوچ کے کہا کہ شاید ایک بات ہو، شاید۔ کہا کیا؟ کہ جب میں کسی کو بھی مشکل میں دیکھتا ہوں، کسی مصیبت زدہ کو دیکھتا ہوں، میرے دل میں اس کے لیے رحم آتا ہے، چاہے میرے پاس کچھ نہ ہو میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کے صرف ہمدردی جتا دیتا ہوں، شاید یہ وجہ ہو۔ اور واقعی یہی وجہ تھی جب رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ ایک رحم دل انسان ہے، جب کسی مسلمان کو مشکل میں دیکھتا ہے اس کے دل میں رحم آتا ہے، یہ رسول اللہ کی طرز زندگی ہے، یہ رسول اللہ کی سیرت ہے کہ جب کوئی مشکل میں ہو، مومن کے دل میں، مسلمان کے دل میں اس کے لیے رحم ہو، اور اگر یہ دل کے اندر صفت ہے مومن کے، مسلمان میں، تو آج ہم رسول اللہ کی نعت پڑھ کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کو یاد کریں، لیکن اگر ہم مظلومین کے حامی بن جائے، رسول اللہ ہمیں یاد کریں گے کہ کہاں ہے وہ شخص جو مظلومین کا حامی ہے، آج میری محفل میں کیوں نہیں نظر آتا؟ ہم کوشش میں ہیں کہ کسی طرح سے رسالت ماں باپ کو راضی کرے، اظہار کر کے نہ، رسول اللہ کو راضی کرنے کے معیارات کچھ اور ہیں، یہ نہیں ہے معیارات جو ہم نے خود ساختہ بنائے ہوئے، یہ تو دنیاوی معیارات ہیں۔ آج کسی بڑے وزیر کو بلا لیں یا بیٹھ کر کے اس کی حمد و ثنا کریں کہ آپ بڑے اچھے منسٹر ہیں، آپ بڑے اچھے آفیسر ہیں، آپ فلاں کام کریں، وہ خوش ہو جائے گا، اس کا سینہ پھول جائے گا کہ میری اتنی تعریف ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے اولیاء اس طرح سے نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے اولیاء کے سامنے یہ بات کریں کہ یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہو، رسول اللہ پوچھیں کہ میں رحمت للعالمین ہو، لیکن تو یہ بتا کیا تو اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی رحمت کرتا ہے کسی پر؟ اگر آپ کہیں رسول اللہ آپ وہ ہو جس نے امت مسلمہ کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کر کے آئے، رسول اللہ پوچھیں گے ہم سے، بتا تیرے اندر نور ہے یا تو ظلمت میں گرا ہوا ہے، تاریکیوں میں گرا ہوا ہے؟ یہ طرز ہے، جب یہ طرز اپنائیں گے تب جا کر کے اتحاد ہو سکتا ہے، تب جا کر کے تفرقہ دور ہو سکتا ہے۔ اسی لیے امام راحیل امام خمینی نے اس ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دیا تاکہ مسلمان سیرت نبوی کی طرف آئے، اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنائے، تاسی بنے، اسوہ مانے رسول اللہ کو، ماڈل بنائے اور اسی طرح کی طرز زندگی کو ادا کرے کہ اس سے پہلے کہ کوئی آفر قبول کرے رسول اللہ کے آئے مدینے میں حاکم بن جائے، پورا مدینہ شہر آپ کا ہے، پہلے یہ کہے کہ نہ، پہلے اتحاد، اس کے بعد مدینہ مدینہ منور ہوگا، جب تک اتحاد نہیں ہوگا نہ ہوگا۔ وحدت کے سے متعلق کچھ غلط فہمیاں ہیں، اس کو کوشش کرتے تھوڑی سی دور کریں۔ وحدت یہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی بن جائے، سنی شیعہ بن جائے، یہ وحدت نہیں ہے۔ وحدت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھے شیعہ کو سنی بنانا ہے اور سنی کو سنی سمجھے اور شیعہ کو سنی بنانا ہے، شیعہ سمجھے ہم نے سنی کو شیعہ بنانا ہے۔ اور اگر ہم جو یہ لوگ سوچتے بھی ہیں نا، انہیں یہ بھی نہیں پتا نا پتا ہے کہ اگر ایک سنی شیعہ بن جائے تو کیا کرنا ہے، اسے شیعہ بن کے اسے بنا کر کے کیا کرنا ہے؟ ایک سنی سے کہیں شیعہ کو سنی بنانے کا کیا کریں گے آپ بنا کر کے؟ کہیں گے پہلے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا تھا، اب ہاتھ باندھ کر کے اسے نماز پڑھوائیں گے۔ شیعہ سے پوچھیں ایک سنی کو شیعہ بنا کر کے کیا کریں گے؟ کہیں پہلے یہ ماتم نہیں کرتا تھا، اب اس سے ماتم کروائیں گے۔ یہ ہمارے معیارات ہیں، ثانوی سیکنڈری، یہ ہم نے ہمارے ڈیفینیشن ہے۔ یہ نہیں ہے بہتر کہ شیعہ کو سنی بنا دے، سنی کو شیعہ بنا دے۔ اور وحدت کے عملی طریقے میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم سنی کو دعوت دے کہ ہماری عزاداری میں آئے، ماتم کریں، یہ وحدت ہے، یا ہم سنی رسومات میں شامل ہو جائیں، یہ وحدت ہے، نہ، یہ نہیں۔ اپنی رسومات میں شامل کرنے سے وحدت نہیں آتی، نہ شیعہ کو سنی کرنا ہے، نہ سنی کو شیعہ کرنا۔ نہ صرف، کچھ لوگوں نے وحدت کا یہ بھی ڈیفینیشن بنایا ہے کہ شیعہ سنی دونوں اپنے مکتب کو چھوڑ دیں اور ایک تیسرا مکتب ہم وجود میں لاتے، نہ، یہ بھی وحدت نہیں۔ کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ گئے اور کیا کہا کہ شیعہ سنی سارے مکتب کو چھوڑ دیں اور صرف انسانیت کی باتیں کریں، میں باتیں کریں، پیاری پیاری باتیں کریں، اور کوئی مذہب، کوئی تعلق، کوئی نبی، کوئی کسی کا ذکر نہ کرے، سب کچھ کانٹروورشل ہے، ہر چیز میں تضاد ہے، اس لیے صرف اچھی اچھی باتیں کریں، انسانیت کی باتیں کریں، حقوق انسان کی باتیں کریں، اس سے وحدت ہو جائے، نہ، یہ بھی وحدت نہیں ہے۔ وحدت کیا ہے؟ وحدت یعنی سب سے پہلے اپنے مشترکات، جو کامن چیزیں ہمارے درمیان ہیں، اس کامن چیزوں کے اوپر ایک ہو، مشترکات۔ شیعہ سنی کے درمیان 80% سے زیادہ مشترکات ہیں، کامن چیزیں، اور یہ بھی میں بہت پیسیمسٹک آپ سے بہت ہی احتیاط سے کہہ رہا ہوں, 80 سے بھی کہیں زیادہ ہے, لیکن اگر مبالغہ نہ کریں بالکل بھی, بالکل ہی انکساری سے کام لیں تو 80% 80% کامن چیزیں ہمارے درمیان ہیں. ان کامن چیزوں کے اوپر, کامن ایشوز کے اوپر, مشترکہ مسائل کے اوپر ایک ہوں, اور جو 20% اختلافی مسائل ہیں ان کو اپنے حلقے میں محدود کر دیں, اسے پبلک نہ کریں, اسے عمومی نہ کریں. یہ پہلا قدم ہے وحدت کی طرف, مشترکات پہ ایک ہو جائیں, اختلافات کو محدود کریں, پھر کیا کریں وحدت کرنے کے بعد, کیا کریں جیسے میں نے کہا نا شیعہ کہتا ہے سنی بنا دے, پھر کیا کریں ماتم کریں مل کے, وحدت کر کے کیا کریں نہ, اب اپنے کامن مسائل کو لائیں سامنے. اب کس کے مسائل ہوں گے وہ؟ نہ شیعہ کے مسائل ہوں گے نہ سنی کے مسائل ہوں گے, کس کے ہوں گے؟ اسلام کے مسائل ہوں گے, امت مسلمہ کے مسائل ہوں گے. ان مسائلوں پر ایک فرنٹ, ایک محاذ بنائیں اور دشمن کا مقابلہ کریں. کیوں قرآن کہتا ہے وحدت کرو, کیوں کہتا ہے متحد ہو جاؤ؟ کیونکہ اگر تم متحد نہیں ہوگے دشمن تمہاری فراق میں بیٹھا ہے, دشمن تمہارا خاتمہ کرنا چاہتا ہے, دشمن تمہارے دین کو ختم کرنا چاہتا ہے, دشمن چاہتا ہے کہ اس کی تہذیب کا غلبہ ہو, اور خدا کہتا ہے دین کا غلبہ ہونا چاہیے. جنگ غلبے کی ہے, کس کا غلبہ ہو دنیا کے اندر, یا لبرلزم کا, شیطان پرستوں کا غلبہ ہو, یا ایمان والوں کا غلبہ ہو. اگر ایمان والوں کے اندر تفرقہ ہوگا غلبہ ان کا ہو جائے گا. اب ایک ہو جاؤ, ایک ہو کر کے دشمن کا مقابلہ کرو, دشمن کی سازشوں کو سمجھو, یہ وحدت ہے. وحدت سے مراد یہ ہے کہ کامن چیزیں اپنی آئیڈینٹیفائی کریں, اس پر ایک ہو, اختلافات کو اپنے حلقے میں رکھیں, اور جو برننگ ایشوز امت مسلمہ کے, جیسے فلسطین کا مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے, ایک ہو اس کے اوپر, ایک محاذ بن کر کے سامنے آئے. آج اگر چند افراد یوم القدس میں نکلتے ہیں اسرائیل کو برداشت نہیں ہوتا, چند افراد, اگر پوری امت مسلمہ ایک یوم القدس میں سارے باہر نکل کر کے آ جائیں, اسرائیل کا وجود صرف ساری امت مسلمہ اگر اسرائیل پر جا کر کے تھوکے تو ختم ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں. دیکھ لیا 33 روزہ جنگ میں 2000 جوانوں نے شکست دے دی اسرائیل, تو جب امت مسلمہ نکل کر کے باہر آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ کیوں نہیں باہر آتے نکل کے؟ تفرقے کی وجہ سے, صرف اور صرف تفرقہ. اپنے دوسروں کے مقدسات کی بے حرمتی نہ کریں, یہ بہت اہم نقطہ ہے, بے حرمتی نہ کریں. رہبر معظم نے بھی یہ فرمایا, امام خمینی نے بھی یہ فرمایا کہ جو شیعہ اور سنی میں تفرقہ ڈالے, ایک دوسرے کے مقدسات کی بے حرمتی کرے, وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. اگر شیعہ بھی نہیں ہے سنی بھی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ وہ مسلمان بھی نہیں ہے. تو کیا کرنا چاہیے مسلمان کو؟ جو مسلمان بھی نہیں ہے, جو مسلمان نہیں ہے اسے اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اپنے حرم میں آنے دے, اپنے حریم میں آنے دے. ایسے افراد جو مقدسات کی توہین کریں, جو اصحاب رسول کی توہین کریں, جو اموات رسول کی توہین کریں, ان کو اپنے حرم میں نہ آنے دیں, یعنی اپنی مسجدوں میں نہ آنے دیں, اپنے امام بارگاہوں میں نہ آنے دیں, اپنے ممبروں میں نہ آنے دیں, چاہے کوئی بھی ہو, کسی بھی مکتب سے ہو, چاہے شاعر ہو, خطیب ہو, ذاکر ہو, علامہ ہو, آیت اللہ ہو, مفتی ہو, کوئی بھی ہو جو کفر کے فتوے دیں ایک دوسرے مکتب کے اوپر, نہ ان کو نہ آنے دیں. ان کو ان سے اعلان براءت کریں, براءت کا اعلان کریں کہ یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے, یہ سرے سے مسلمان نہیں ہے. اگر کوئی شیعہ یہ کام کہتا ہے علل اعلان کریں کہ اس شخص کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ شیعہ نہیں ہے. شیعہ کو پہچانے تسنن برادر سے, اگر شیعہ کو پہچاننا ہے شیعہ کو دیکھ کے نہ دیکھیں, شیعہ رہبران کیا کہتے ہیں یہ منبع شیعہ کو سمجھنے کا. دیکھیں رہبر شیعہ, رہبر معظم کا کیا نظریہ ہے اس کے بارے میں. وہ رہبر جس نے فتویٰ دیا, حکم دیا 4 سال پہلے کہ جو اصحاب رسول کی توہین کرے حرام ہے توہین کرنا اصحاب رسول کی اور امت رسول اللہ کی حرام ہے. یہ رہبر ہے, ایک رہب شیعہ رہبر کا حکم ہے یہ. اب اگر کوئی کرتا ہے تو کون ہے یہ؟ یہ رہبر کا مطیع نہیں ہے. اور شیعہ مکتب کا محور ولایت ہے, جو رہبر ولی خدا ولی اولی امر کا مطیع نہ ہو, اس کی مخالفت کرے, وہ دین سے خارج ہے شیعہ آئیڈیولوجی کے نزدیک. اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہم سے. کیوں اسے دیکھ کر کے ایک شیعہ پہ اپنا یہ نظریہ بناتے ہیں کہ شیعہ اس طرح سے نہ, رہبروں کو دیکھیں وہ کس طرح سے, وہ عالم حقانی کو دیکھیں شیعہ, وہ علماء کو دیکھیں جو وحدت کی ترویج کرتے ہیں, ان کو دیکھیں کہ ان کا کیا نظریہ ہے, نہ کہ عام جوہلا کو دیکھ کر کے ایک مکتب اور ایک آئیڈیالوجی کے اوپر نتیجہ نکالیں. ہر مکتب میں جاہل موجود ہے, جاہل کو دیکھ کے تو نتیجہ نہیں نکالا. آپ کہیں پر کسی کمپنی سے ڈیل کرتے ہیں بزنس میں, ایک سیلس مین آتا ہے آپ سے جاہلانہ باتیں کرتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے اتنی بڑی برینڈ اور کمپنی کے آپ نمائندے ایسی بات کرتے ہیں, آپ فوراً اس کے مینیجر کے پاس جائیں گے کہ آپ کا بندہ تو ایسی بات کرتا ہے آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں کہ آپ کا پروڈکٹ ایسا ہے, لیکن آپ کا پروڈکٹ تو سب طرف ہم دیکھتے ہیں اتنا برینڈ, بڑا برینڈ ہے. آپ فوراً ان کے مدیریت کی طرف جو انچارج ہے اس سے تحقیق کریں گے, تو دین کے اندر آ کر کے یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ آئیں پوچھیں شیعہ رہبران سے, پوچھیں کہ شیعہ مکتب اصل کیا ہے, بتائیں کیا یہ شیعہ تعلیمات میں سے ہے کہ مقدسات کی توہین ہو, کسی کی شخصیت کی توہین ہو, نہیں ہے. یہ ان سے آ کر کے پوچھیں. وحدت یہ ہے ایک دوسرے کی بے حرمتی نہ کریں, احترام کریں ایک دوسرے کا. اختلافات سب جگہ ہوتے ہیں, ایک گھر میں دو بھائی ہیں ان کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں, ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر بم باندھ کر کے کود جاتا ہے, نہیں ہوتا نا, فاسق ہوتا ہے. ایک بھائی مومن ہوتا ہے, ایک بھائی نماز بھی نہیں پڑھتا, گناہ میں مرتکب ہوتا ہے, گناہ کرتا ہے, لیکن کیا اس کی گردن کاٹتا ہے وہ گھر میں جا کر؟ وہاں تو نہیں کرتے یہ کام. آپ اختلاف ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, وہاں اختلاف کو درگزر کرتے ہو, کوشش کرتے ہو اس کی ہدایت کرے, اسے ٹھیک کرے, لیکن یہاں پر آ کر کے قتل کرنے کو تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کرایا جاتا ہے, پیچھے سے دشمن کی سازشیں, دشمن یہ کام کرتا ہے. آج دشمن کے پاس دو ایسی ایجنسیاں ہیں جو دنیا میں بھرپور کام کر رہی ہیں, ایک سی آئی اے, ایک ایم آئی سکس. سی آئی اے کا ٹارگٹ سنی ہے, ایم آئی سکس کا ٹارگٹ شیعہ ہے. سی آئی اے امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, ایم آئی سکس برطانیہ کی ایجنسی ہے. سی آئی اے کا کام یہ ہے کہ سنی مذہب کے اندر ایسے عناصر پیدا کرے کہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے, امریکہ میں اس وقت سب سے زیادہ اسلام کی طرف کنورژن, عیسائی جو ہے بہت سے جوان بیزار ہیں اس ان کے دین سے, ان کے کلچر سے, اور اسلام کی طرف آ رہے ہیں. میجورٹی جو اسلام کی طرف آتے ہیں وہ سنی اسلام قبول کرتے ہیں, اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ سنی اسلام میں دعوت اسلامی کا بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے جو شیعوں کے پاس محبوب ہے. شیعہ دعوت اسلامی, شیعوں کو دعوت کہیں تو لنگر ذہن میں آتا ہے, دعوت اسلامی یعنی شیعوں کے نزدیک لنگر ہوتا ہے, کھانا. دعوت یعنی اسلام کی طرف بلانا, یہ ہے ان کے یہاں, اور اس کے اثرات نظر آتے ہیں, کنورژن ہوتا ہے. یہ کنورژن سنی مذہب کی طرف زیادہ ہو رہا ہے اس وقت. اسلام ہراسی, جس کی طرف رہبر نے بھی کہا, اسلام ہراسی ایسے گروہ پیدا کرے سنی مذہب کے اندر جو درندے وحشت ناک ہو, جنہیں دیکھ کر کے ایک عام انسان پورے دین اور مکتب سے خوف زدہ ہو جائے. اس سے کیا ہوگا؟ اب اسلام کی طرف آنا لوگوں کا کم ہو جائے گا. دوسرا ایم آئی سکس کا کام ہے, شیعوں کے اندر ایسے علماء, ایسے خطیب, ایسے ٹی وی چینل, ایسے انٹرنیٹ کی ویب سائٹیں ایسی بنائے, ایسی فنڈنگ کرے جس کے ذریعے تفرقہ. دو کام کرتے ہیں یہ ایجنسی شیعوں کے اندر, ایک تفرقہ پیدا کرے تاکہ نفرت پیدا ہو شیعہ سنی کے درمیان, اور دو شیعہ کو اپنی مرکزیت یعنی ولایت یعنی مقام معظم رہبری ولی فقی سے دور کرے, کیونکہ وہی اصل دین کا محور ہے. اگر ولایت سے دور ہو جائیں گے, اس مرکز سے دور ہو جائیں گے, کھائے گا اور وہی دشمن چاہتا ہے. آج دونوں دشمن کی زد میں وہی ہمارے استاد بزرگ کی مثال ہے جو بہت خوبصورت مثال ہے اگر سمجھے تو. ہمارے اندر شعور ہونا چاہیے اتنا. ایک کتے کو جب پتھر مارتے ہو آپ تو کتا کسے کاٹنے دوڑتا ہے, پتھر کو یا اس مارنے والے کو؟ مارنے والے کو نا, پتھر کو. پتھر لگا آ کر کے پتھر ہے لیکن پتھر کو نہیں کاٹتا, مارنے والے کے پیچھے جاتا ہے. ایک حیوان کے اندر اتنا شعور ہے کہ اسے پتا ہے کہ میرا اصلی دشمن پتھر نہیں ہے, یہ مارنے والا ہے. تو مسلمانوں میں کم از کم حیوان جتنا شعور ہونا چاہیے کہ انہیں پتا چلنا چاہیے کہ اصل دشمن کون ہے, نہ کہ یہ پتھر ہے جو مجھے آ کر کے لگ رہا ہے. اصل دشمن اس کے پیچھے ہے جو پتھر کو چلا رہا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہاں پر. اتنا شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے. تفرقہ انگیز عناصر کو دور کریں اپنے درمیان سے. دونوں شیعہ سنی, کوئی اگر فتویٰ دیتا ہے وہاں سے بیٹھ کے کفر کا, اسے باہر کرے اپنی صفوں سے. اور کوئی آ کر کے شیعوں میں سکر مقدسات کی توہین کرتا ہے, اسے اپنی صفوں سے باہر نکالے. عزیزان, وحدت درس سے نہیں قائم ہوتی ہے, درس سے نہیں ہوتی ہے. وحدت پر درس دینے سے وحدت نہیں قائم ہوتی ہے. وحدت کے لیے عملی اقدامات چاہیے, پریکٹیکل سٹیپس چاہیے. وحدت کے لیے سب سے پہلے دل سوز اور درد چاہیے. درد مند انسان وحدت قائم کرتا ہے, نہ درس مند انسان. درس مند انسان تو چاہتا ہے کہ تفرقہ ہو تاکہ اس کو کچھ موضوع مل جائے, کوئی میٹر مل جائے جس کے اوپر وہ چھیڑے, اپنی قوم کو بٹھا کر کے دوسرے کی بات کرے تاکہ ان کو مزہ آئے اور پھر مجھے داد ملے اور میرا فائدہ اس سے ہو. درد مند انسان یہ نہیں چاہتا. امام خمینی درد مند ہے, اسی لیے وحدت کے دائی ہے. منادیان وحدت یہی ہے. شیخ جمالت سید جمال الدین افغانی جیسی شخصیت, شیخ محمد عبدو مصر کے ایسی شخصیت, حور عاملی, علامہ اقبال, یہ وہ ہے جو منادیان وحدت ہے. یہ سارے درد مند ہے. اقبال کی آرزو تھی یہ, اے خدا جو نظر تو نے مجھے دی ہے, جو دل سوزی تو نے مجھے دی ہے, میری قوم کو بھی یہی عطا کر. کیوں یہ درد مند نہیں ہوتی؟ اے باد صبا چاہ کہیو میرا پیغام یہ کملی والے سے. دیکھیں, ہم نے نعت پڑھی, ہم نے رسول اللہ کی تعریف کی. اقبال جب نعت پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں کہ اے باد صبا, اے وہ صبح کی چلنے والی ٹھنڈی ہوا, جا جا کر کے میرا پیغام دے مدینے میں, اس کملی والے کو میرے پیغام دے. قبضے سے بیچاری امت کی, دین بھی گیا دنیا میں گیا. دنیا میں بھی پسماندگی ہے, دین بھی گیا. دنیا میں بھی پست ہے, دین کے اندر بھی ہلاکت ہے. دونوں میں ہلاکت ہے. یہ اقبال پیغام پہنچا رہے رسول اللہ کو کہ آپ کی امت بیچاری ہو گئی ہے, ان کے ہاتھوں میں دین بھی گیا دنیا بھی گئی. کیوں کہ تفرقہ ہے. عزت ہے محبت کی قائم, پھر عزت ہے محبت کی قائم. اے قیس حجاب محمل سے, عزت جو گئی غیرت بھی گئی, محمل بھی گیا لیلہ بھی گئی. تیرے دین کی عزت, اے قیس, اے مجنون, اے عاشق رسول, اے عاشق اللہ, جو تو عشق کے دعوے کرتا ہے, اس عشق کی عزت کس سے باقی ہے؟ یہ عشق اس وقت باقی ہے جب اس کا تقدس باقی ہے. اس کا تقدس وہ محمل ہے. اگر تقدس کی بے حرمتی کرے گا, عزت بھی جائے گئی, محبت بھی گئی, غیرت بھی گئی, سب کچھ گیا تیرے ہاتھوں سے. اگر تم نے محمل اتارنا شروع کر دی تو لیلہ بھی چلی جائے گی, پھر لیلہ محفوظ نہیں رہے گی. یہ اقبال کی نعت ہے, یہ اقبال کی منقبت ہے, یہ اقبال کا قصیدہ ہے, یہ حکیم امت کا قصیدہ ہے. آج دیکھیں آپ تفرقے کے اوپر, اس وقت میں شیعہ مکتب کی بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا اہل تسنن میں کتنی کتابیں ہوگی. صرف تفرقے کے موضوع پر تقریباً 3000 کتابیں اس وقت شیعہ مذہب کے اندر موجود ہیں. 3000 اہل تسنن میں تقریباً اتنی ہوگی, شاید زیادہ ہو کم ہو, لیکن سمجھ لے اتنی ہے. اب آپ وحدت پہ جا کر کے ڈھونڈیں کتنی کتابیں, ڈھونڈیں جا کر کے, ریسرچ کریں, آج انٹرنیٹ پہ ڈھونڈیں جا کر کے. حوض علمیہ میں جا کر کے دیکھیں کوئی کورس پڑھایا جاتا ہے شیعہ مدرسوں میں سنی مدرسوں میں وحدت پر؟ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ایک چند ایسے افراد جو دل سوز درد مند نکلتے ہیں جو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، امام خمینی جیسی شخصیت، اور ہمارے استاد بزرگ اغاثی جواد نقوی جیسی شخصیت، جنہوں نے پاکستان میں اس پرچم وحدت کو بلند کیا اور وہ مواد تیار کیا، کتاب تیار کی، پروگرامز کی، ایک واقعی عملی اقدام کیا وحدت کی طرف، عملی پریکٹیکل سٹیپ. ہم نے اس چیز کو، اس موضوع کو پوری طرح سے نظر انداز کیا ہے کیونکہ سیرت نبوی سے دور ہے. اگر سیرت نبوی کی طرف آتے ہیں تو تفرقہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. یہ ربط ہے آپس میں، اور اسی رشتے کو جوڑا امام خمینی نے، اور اس ہفتے کو ہفتہ وحدت کے نام سے اعلان کیا. ایک پورا منشور وحدت چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہفتہ وحدت چلے جائے پھر ہم وحدت کو ایک بھول جائیں، پھر اگلے سال انتظار کریں کہ جب 12 ربیع الاول آئے گا پھر وحدت کی بات شروع کریں، پھر سیزن شروع ہوگا وحدت کا. نہ، وحدت ہر دن، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ. اس کے پریکٹیکل سٹیپس آپ کو لینے ہوں گے ہر جگہ. اور پہلے کچھ سٹیپس بڑے آسان ہیں جو بتائیں آپ کے سامنے، کہ اختلافی مسائل کو نہ چھیڑیں ایک دوسرے کے سامنے، مقدسات کی توہین نہ کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، تحمل کریں، تنگ نظری سے کام نہ لیں. تنگ نظر انسان کبھی وحدت نہیں کر سکتا. سینہ شرح صدر کو بڑھا کریں، اپنا تحمل کریں. جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ جائے فرعون کے پاس، فرعون تابوت ہے، کیا کون سی دعا کی، کیا مانگا موسیٰ نے خدا سے؟ کہا رب اشرح لی صدری، مجھے شرح صدر دے، میرے سینے کو کشادہ کر، میری تنگ نظری کو دور کر، کہیں یہ نہ ہو کہ فرعون جیسا تابوت میں اسے تحمل نہ کر پاؤں اور اپنے آپے سے باہر نکل جاؤں. رسول اللہ نے دیکھے کتنا شرح صدر دکھایا. پتھر مارتا ہے کوئی آ کر کے، کوئی آ کر کے اونٹ کی لیف ڈالتا ہے سر کے اوپر، ہر معاملے میں تحمل دکھائے. یہ شرح صدر ہے. تنگ نظر انسان نہیں کر سکتا، شرح صدر پیدا کرے اپنے اندر، تحمل کرے ایک دوسرے کو. آج عزیزان، آج کا عصر اسلام کشی کا عصر ہے ایک طرف، دوسری طرف بیداری اسلامی کا بھی عصر ہے. ایک طرف اسلام کشی کی طرف دشمن بڑھ رہا ہے، لیکن دوسری طرف ایک نہضت بیداری بھی ہے، اور اس نہضت کا حصہ بنے، بیداری کی ایک تحریک چلائے، شیعہ سنی کو ایک کریں، متحد ہو، بیدار ہو، آگاہ ہو، اور اپنے کامن دشمن کو پہچانے، مشترکہ دشمن کو پہچانے، اپنے اس تحریک کا حصہ بنے، چاہے کسی کی بھی قیادت میں ہو، کسی کی بھی رہبری میں ہو. اہم یہ ہے کہ اس سمت بڑھے، اس جہد کی طرف جائیں. وہ جو رسول اللہ جس کی طرف امت کو لے کر کے گئے، جس کی طرف لے کر کے امت کو چلے اور ایک مدینہ فاضلہ بنایا. اور انشاءاللہ امید ہے کہ جس دن مسلمان متحد ہو جائیں گے، تفرقہ ختم ہو جائے گا، ساری دنیا میں وہی نظام مصطفی ہوگا، وہی نظام ولایت رسول اللہ ہوگا، اور ہر شہر وہی پہلے اول ہجری کا مدینہ منورہ ہوگا اور مدینہ فاضلہ ہوگا، جہاں پر کوئی تفرقہ نہیں، جہاں پر وحدت، جہاں پر ایک دوسرے پر انصار اور مہاجر اپنا سب کچھ ایثار انفاق کرنے کو تیار ہے. وہ قدریں، وہ ویلیوز جہاں پر پھر نظر آئے گی. یہ اسی وقت ہوگا جب ہم سیرت نبوی کی طرف آئیں، تفرقے کو دور کریں. وقت دیر ہو چکا ہے، آپ کی زحمت تمام ہے یہاں پر. انشاءاللہ پھر کبھی فرصت ہوئی تو اس موضوع کو ادامہ دیں گے. پر کافی فہرست ہے کہ کون کون سی چیزیں نہیں کرنا چاہیے، تفرقہ کن چیزوں سے ایجاد ہوتا ہے، وحدت کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، کیا منشور وحدت ہے. اس کو کوشش کریں کبھی فرصت ہوئی دوبارہ اس پر گفتگو کریں. جیسے برادر نے بتایا، کتاب بھی یہاں پر موجود ہے، آپ اس سے مستفید ہو، وقت نکالیں، تھوڑا دین کے لیے وقت نکالیں، پڑھیں کچھ، سمجھیں کچھ، اندھی تکلیف نہ کریں، سنی سنائی باتوں میں نہ آئے، تحقیق کریں، پڑھیں، سمجھے. دنیا کے لیے کتنا وقت دیا ہے، صرف اس لیے کہ جاب مل جائے، ڈگری مل جائے، جاب مل جائے، تاکہ شکم میں کچھ چلا جائے. شکم کے لیے اتنی محنتیں کی، پانچ پانچ چھ چھ سال لگا دیے ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے. تو کیا دین کا حق نہیں بنتا کہ کچھ وقت دین کو بھی دیں ہم؟ رسول اللہ کی حق نہیں بنتا. آج اگر رسول اللہ آ جائیں امت مسلمہ میں, ہم سے کیا پوچھیں گے کہ اے مومن بتا تجھے وہ کٹی ہوئی لاشیں نظر نہیں آتی فلسطین میں, وہ سیریا میں, وہ نائجیریا میں, وہ عراق میں, وہ پاکستان میں, ہر روز جہاں پر بموں کے دھماکے میں ہر کوئی شہید ہوتا ہے, نہ کہ صرف شیعہ, سنی عید میلاد کے جشن میں دھماکے ہوئے نہیں ہے. دشمن نہیں دیکھتا شیعہ کیا ہے سنی کیا ہے. رسول اللہ نہیں آ کر کے پوچھیں گے کہ تجھے یہ نظر نہیں آتا, کیا کیا تو نے اس کے لیے, کون سے اقدامات کیے تو نے کہ اس چیز کو دور کرے. آج واقعی رسول اللہ کا دل درد مند ہے, دل زخمی ہے رسول اللہ کا, یہ دیکھ کر کے جو امت مسلمہ کے حالات ہیں اس وقت. تفرقے کی آگ لگی ہوئی ہے ہر طرف, قتل و غارت ہے, کچھ ایسی مملکتیں ہیں جن کو دشمن نے آلائے کار بنایا ہوا ہے اسلامی مملکتوں کو, اور وہ اسلام کشی, شیعہ کشی, سنی کشی, انسانیت کا خاتمہ, اقدار کا خاتمہ اور حیوانی صفات کو پیش کر رہی ہے اس وقت. اور ہمیں آگاہ ہونا چاہیے انانیت کو دور کر کے, اپنی ایک ہو کر کے, متحد ہو کر کے دنیا میں بھی سعادت حاصل کریں اور آخرت کے لیے بھی اپنی نجات کا انتظام کریں. رسول اللہ کی کملی کا صرف ذکر نہ کریں, رسول اللہ کی کملی کو تھام لے, تھام لے اور کہیں یا رسول اللہ لے چلے مجھے وہاں. جیسی نجات آپ نے اوس اور خزراج کو دی ہے, جیسے مکیوں کو دی ہے, مدنیوں کو دی ہے, ہمیں بھی نجات دے, اس امت مسلمہ کو بھی نجات دے آپ, تاکہ یہ نہ ہو کہ روز قیامت ہم وہاں موجود ہو اور آپ کہیں کہ یہ وہ ہے جنہوں نے مجھے مہجور کر دیا, جنہوں نے مجھے ترک کر دیا, جنہوں نے میری تعلیمات کو ترک کر دیا, میری سیرت کو ترک کر دیا اور دشمنوں کی سیرت پر چل پڑے. یہ نہ ہو کہ رسول اللہ ہم سے شکوا کرے روز قیامت. اور سب سے بڑا عذاب مومن کے لیے یہی ہوگا کہ رسالت ماں رحمت للعالمین وہ ہم سے ناراض ہو روز قیامت. اگر رحمت للعالمین ناراض ہیں تو پھر اللہ بھی رحم نہیں کرے گا, اللہ نہیں کرے گا رحم. اللہ کا رسول جس سے راضی نہ ہو اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نے کہا اطیع اللہ ہو و اطیع رسول ہو. صرف یہ نہ کہو کہ اللہ کی اطاعت کافی, رسول کی اطاعت کرو, اولی الامر کی اطاعت کرو, تب یہ سارا سلسلہ اسی طرح سے والدین کی اطاعت کرو, اس کے بعد آ کر کے اولی الامر کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو, پھر اللہ کی اطاعت کرو. جو والدین کی اطاعت نہ کرے وہ رسول کی اطاعت بھی نہیں کر سکتا, جو رسول کی اطاعت نہ کرے وہ اللہ کی اطاعت بھی نہیں کر سکتا. یہ سارا چین ہے, یہ ایک سلسلہ ہے. اللہ کا رسول اگر راضی نہ ہو تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا. درود پڑے محمد والے. دعا کرتے ہیں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ خداوند متعال اس امت کو واقعی ایک امت متحد, امت واحدہ بنا دے, امت واحدہ بن کر کے وہی کام کرے ہیں خدا جس کا تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں. ہم اپنے ماحول سے, اپنی اس عالم سے, اس دنیا سے فسق و فجور کو دور کریں. ہم انصار رسول اللہ بنیں, ہم اولیاء اللہ کے انصار بنیں, اور ہمارے اعمال ایسے ہوئے پروردگار کہ تیرا رسول, اے اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسے ہی خدمت کریں دین کی جو طرز خدمت اللہ کے رسول کا تھا, وہ خدمت جس کے لیے خدا خدا کر کے رسول سے کہتا ہے یا ایوہ المزمل, اے مزمل ٹھہر جا, تھک گئے ہو آپ اتنا نہ تھکو. اے خدا ہمیں بھی ایسی توفیق دے کہ تیرے دین کی اتنی خدمت کرے کہ ہم تھک جائیں اور اللہ کا رسول پکار کر کے کہے اے میرے بندے, اے مومن رک جا, تھوڑا سا آرام بھی کر لے. یہ توفیق اللہ ہمیں دے. دشمنان اسلام, دشمنان دین کو نیست و نابود فرما, رہبران جہان اسلامی کو سلامت رکھ, ان کا حفاظت فرما. وہ مجاہدین جو دین کی راہ میں دشمنان دین, حقیقی دشمنان دین کے خلاف اس وقت مبارزے میں ہیں, خدا ان کی نصرت عطا فرما. پروردگار جو دین کی راہ میں اپنی جانیں دے چکے ہیں, ان کے یتیم, ان کی بیوائیں جو اس وقت پریشان حال ہے, خدا ان کی مشکلات کو حل فرما. بے حق کے رسالت ماں, بے حق کے رحمت للعالمین, اے خدا جلد از جلد تیرے نبی کی نظر کرم ہم پر بھی آ کر کے پڑے اور ہم بھی نجات یافتہ ہو اور ہمیں بھی اس دنیا میں سعادت ملے. ایک سورہ فاتحہ دیگر مرحومین شہداء اسلام اور بالخصوص شہداء انقلاب اسلامی اور امام شہداء امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ.